سیاسی جدوجہد میں کسی بھی سیاسی پارٹی کا رکن ہونے یا کسی پارٹی میں سرگرمیاں انجام دینے کا سابقہ نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے تمام انسانوں کو اس لحاظ سے کہ وہ انسان ہیں اور خدا پسند، فطرت کے حامل، نیز حقیقت پسند اور انصاف پسند ہیں، اس لیے ان کو شیطان صفت، فریب کار، ستمگر عناصر سے مقابلے کی دعوت دیتے ہوئے اور ان کو خود اپنی سرنوشت کے تعین کا ذمہ دار قرار دیتے تھے۔ وہ قوموں کو مخاطب کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دنیا کی عظیم تبدیلیاں اگر خود قوموں اور عوام کے توسط سے انجام پائیں تو وہ ناقابل شکست ہیں، اگر عوام اور اقوام بیدار ہو جائیں تو وہ دنیا میں تغیر و تحول لا سکتے ہیں اور ظلم و ستم اور ناانصافی کی بساط لپیٹ سکتے ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سیاسی رہنماؤں کے برخلاف اپنے بارے میں اور اپنے ذاتی مفادات کے بارے میں غور و فکر کرنے کے بجائے عوام کی سعادت و کامیابی کے بارے میں سوچتے تھے اور ضرورت پڑنے کے موقع پر انسانی سمندر کو متلاطم کر دیتے تھے۔
وہ چیز جس نے رہبر انقلاب اسلامی کو موجودہ صورتحال کے خلاف قیام کی ترغیب دلائی، ان دنوں ایرانی معاشرے کا دینی تعلیمات سے عاری ہونا تھا، اس طرح سے کہ معاشرے کو الہی و مذہبی عقائد کے لحاظ سے بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا، اور اسلام کی اس طرح سے تعبیر و تفسیر کی جاتی تھی کہ دین کا معاشرے کے کسی بھی سیاسی، سماجی اور ثقافتی امور سے سروکار نہیں ہے، اور اسلام صرف بعض انفرادی عبادات و اعمال پر ختم ہو جاتا ہے۔ دین کے بارے میں اس طرح کا تصور ہمیشہ فاسد اور ڈکٹیٹر حکمرانوں کا مطلوب و مقصود رہا ہے، اور ان کے وسیلے سے اس فکر کو عوام کے درمیان رواج ملا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اسلامی معاشرہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد اس صورتحال سے دوچار تھا، اور یہ مسئلہ حالیہ زمانے میں اپنے عروج کو پہنچ گیا ہے۔ جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایک شیطانی نقشہ ہے کہ جسے بنی امیہ اور بنی عباس کے زمانے میں تیار کیا گیا، اور اس کے بعد بھی جو بھی حکومت آئی وہ بھی اسی راہ پر گامزن رہی ہے، اور حالیہ دنوں میں بھی کہ جب شرق و غرب کے راستے اسلامی حکومتوں کی طرف کھل گئے ہیں، یہ مسئلہ اپنے عروج کو پہنچ گیا ہے کہ اسلام بندے اور خدا کے درمیان ایک ذاتی معاملہ ہے اور سیاست اسلام سے جدا ہے، اور مسلمانوں کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور علماء کو سیاست میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسلام کو مہجور قرار دینے والے عناصر کے خلاف ڈٹ گئے اور فرمایا، صدر اسلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کہ جب تک انحراف پیش نہیں آیا تھا، سیاست اور دیانت ایک ساتھ تھے۔ آپ نے ایک اور جگہ دین کی افادیت کو انسان کے انفرادی و اجتماعی امور میں مداخلت سے مشروط قرار دیا اور فرمایا، سیاست دین سے جدا ہے کا نعرہ استعماری پروپیگنڈا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ مسلم قوموں کو ان کی سرنوشت میں مداخلت سے باز رکھے۔
سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات حقیقی اسلام اور انسانوں کی فطری زبان کا مظہر تھے۔ آپ جو کچھ بھی فرماتے وہ فطرت اور عوام کی امنگوں اور ان کے دل کی بات ہوتی تھی۔ لوگوں کے درمیان آپ کے کلام اور باتوں کی مقبولیت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اقوال ایک قوم کے مقابلے میں ایک قوم، یا ایک گروہ یا دھڑے کے مقابلے میں ایک گروہ یا دھڑے کی زبان نہیں تھی، بلکہ آپ کی زبان ان حق پسند اور سعادت مند انسانوں کی زبان ہے کہ جو ایک صحیح و سالم معاشرے کے قیام میں کوشاں ہیں۔ یہ زبان سادہ، رواں اور منطقی انداز میں دنیا کے محروموں اور ستم رسیدہ انسانوں کی زبان بولتی تھی، اسی سبب سے ان کی باتیں انسانی معاشروں میں بہت زیادہ مقبول تھیں۔ اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہر اس مصنف انسان کے کانوں میں پہنچ جائے کہ جو ابھی انسانی فطرت سے دور نہیں ہوا ہے تو فطری طور پر ان باتوں کا گرویدہ ہو جائے گا۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی ظلم کے خلاف جنگ، توسیع پسندی کے مقابلے میں مقاومت و استقامت، سعی و کوشش اور ترقی و پیش رفت کا جذبہ، شرافت و کرامت، انسان کا احترام، قوموں کی تکریم و تعظیم اور انسانی حقوق کی رعایت، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے وہ اہداف تھے جس کے قدردان اور خریدار آج بھی بہت زیادہ ہیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے دینی حکومت کے قیام اور دین کو سیاست و حکومت سے منسلک کرنے کے لیے یہ باور کرایا کہ اسلامی احکام ذاتی اقدار کے حامل ہیں اور تمام زمان و مکان میں قابل نفاذ ہیں، کیونکہ یہ قوانین انسانی فطرت کی ضرورتوں کے مطابق بنائے گئے ہیں اور فطری امور مختلف زمان و مکان میں ناقابل تغییر ہیں۔ جس طرح سے ماں کی بچے سے محبت تمام تاریخی ادوار اور زمان و مکان میں دائم و قائم رہی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اسی بنا پر اسلامی قوانین بھی کہ جو انسان کی فطرت اور طبیعت کے پیش نظر وضع کیے گئے ہیں، ہمیشہ قائم و دائم اور قابل نفاذ ہیں۔
سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک عالمی دین کی حیثیت سے امت مسلمہ کی بیداری کی فکر رکھتے تھے۔ انہوں نے ایک اسلام شناس اور خدا پسند عارف اور شجاع و بہادر رہنما و رہبر کے طور پر ایرانی معاشرے کی بنیادوں کی اصلاح کی راہ میں قدم رکھا اور انقلاب کی کامیابی کے ساتھ ہی اسلامی تعلیمات سے متاثر نظام کی بنیاد رکھی، ایک ایسا نظام کہ جس نے نئے اصولوں اور معیارات کو پیش کیا اور انسانی کرامت کی بنیاد پر حقیقی تہذیب و ثقافت کی بنیاد رکھی۔ یہ نظام اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے ان دنوں بہت سی ملتوں کے لیے آشنا ہے اور ان کی توجہ اور ترغیب کا باعث ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایک ایسے مفکر تھے کہ جنہوں نے اپنی اعلیٰ فکر و تدبر کے ذریعے مسلمانوں کو آبرومند اور دنیا کے مستضعفین کو طاقتور بنانے کا نظریہ پیش کیا۔ عالمی استکبار سے مقابلے کے لیے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی قیادت اور آپ کے رہنما ارشادات تسلط پسند اور مزور طاقتوں سے رہائی کی راہ میں روشن افق ہے، ایک ایسا راستہ کہ جس کا انجام خداوند عالم نے منجی عالم بشریت حضرت مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور، دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دلانے اور عدل و انصاف کے فروغ میں قرار دیا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایسے کامیاب انجام کے بارے میں فرماتے ہیں، خداوند عالم نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ زمین پر جو لوگ کمزور کر دیے گئے ہیں ان کو اپنے فضل و کرم سے مستکبروں پر غلبہ دے گا اور ان کو امام و پیشوا بنائے گا۔ خداوند عالم کا یہ وعدہ نزدیک ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم اس وعدے کے عملی ہونے کا مشاہدہ کریں گے اور مستضعفین کو مستکبرین پر غلبہ ہوگا۔
سامعین، 32 سال کے بعد آج اس اسلامی نظام کی پوزیشن کے جس کی بنیاد امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے رکھی تھی، اس حد تک مستحکم ہو گئی ہے کہ جسے مختلف دلائل سے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے اسلامی انقلاب کی تحریک کوئی عارضی تحریک تھی، نہیں بلکہ اس وقت بھی اسلامی انقلاب کی تحریک کا بول بالا ہے اور دنیا کے دانشوروں کی علمی نشستوں اور سیاستدانوں، حتیٰ بڑے بڑے حکمرانوں کی سرکاری گفتگو اور مذاکرات کی سطح پر سیاسی اور ثقافتی توازن کے میدان میں اسلامی انقلاب کے پیدا کردہ چیلنجوں کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ ایک زندہ حقیقت ہیں اور ان کی راہ پر قائم رہنا انسان کو ایک خود مختار، آزاد اور حق پسندی پر مبنی زندگی عطا کرتا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی یاد اور ان کی راہ کے جو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی تعبیر کے مطابق ایک جاودانہ حقیقت ہے کی پاسداری کرتے ہیں، اور ان کی وفات کی برسی کے موقع پر تمام مسلمانوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو کی خوشنودی اور علو درجات کی دعا کرتے ہوئے اس پروگرام کو پائے اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، جناب محمد ابراہیم نوری صاحب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کی مناسبت سے خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں، بصیرت کے دکھا کر منفرد جوہر خمینی نے، کیا ہے حق پرستوں کے دلوں میں گھر خمینی نے، اکھاڑا جڑ سے یوں نخل غرور و شر خمینی نے، کہ کھولا انقلابیت کا ایک دفتر خمینی نے، برائے انقلاب حق جوار بنت کاظم میں، بنایا فیضیہ کو مرکز و محور خمینی نے، شہنشاہی غلامی سے چھڑا کر ملک ایران کو، کیا ایران کو اسلام کا خوگر خمینی نے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کیا بیدار امت کو یہی کہہ کر خمینی نے الٹ کے رکھ دیا تختہ شہنشاہی حکومت کا، مدد تسبیح و سجدہ گاہ سے لے کر خمینی نے، بھلا کیوں کر نہ ڈالے دشمنوں کی آنکھ میں آنکھیں، بھلا کیوں کر نہ ڈالے دشمنوں کی آنکھ میں آنکھیں، نکالا اہل ایران کے دلوں سے ڈر خمینی نے، متیے شاہ کربل نے نہیں کی شاہ کی بیعت، کہ رکھا تخت شاہی اپنی ٹھوکر پر خمینی نے، اولی الابصار عالم کو شہیدوں کے سہارے سے دکھایا انفجار نور کا منظر خمینی نے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، یہ ثابت کر دکھایا مومن اکبر خمینی نے، جو کہتے تھے کہ عالم کو سیاست ہی نہیں آتی، جو کہتے تھے کہ عالم کو سیاست ہی نہیں آتی، لگائی مہر ان سب کی زبانوں پر خمینی نے، اور صدا گونجی تھی ان الباطلا کانا زہوکا کی، صدا گونجی تھی ان الباطلا کانا زہوکا کی، چلایا تھا رگے باطل پہ جب خنجر خمینی نے، اور کیا آزاد امت کو غلامانہ تفکر سے، کیا آزاد امت کو غلامانہ تفکر سے، کہ بخشا فطر سے فکر و نظر کو پر خمینی نے، اور غرور بادشاہت مٹ گیا بائیس بہمن کو، غرور بادشاہت مٹ گیا بائیس بہمن کو، کیا نافذ نظام مکتب جعفر خمینی نے، اور زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے ہفتہ وحدت، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے ہفتہ وحدت، دیا پیغام وحدت کا سرے منبر خمینی نے، اور نہیں بھولے گا درس انقلاب حق کبھی ایران، کرایا یہ سبق ایران کو ازبر خمینی نے، اور چراغ انقلاب حق جلا کر برسرے ایران، طیور فکر شاہی کے جلائے پر خمینی نے، یہ معمولی جھلک تھی انقلاب مہدی دی کی، یہ بتلایا حقیقی منتظر بن کر خمینی نے، بقائے انقلاب حق کی خاطر حق پسندوں کو علی خامنائی سا دیا رہبر خمینی نے، یقیناً عالم روحانیت مقروض ہے ان کا، بہت اونچا کیا روحانیت کا سر خمینی نے، اور سیاست کو جدا دی سے نہیں ہونے دیا نوری، کہا تھا کر دکھایا یہ بھی شیر نر خمینی نے۔ اور سامعین، آئیے اب انہیں اشعار کے ساتھ سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت۔
محترم سامعین، خدمت میں پروگرام اسلام کی معرفت لے کر حاضر ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کے اعلی نمونوں، پارسائی اور امانت داری کے بارے میں عرائض پیش کریں گے۔ بلا شک و شبہ آپ کی سیرت اور حیات طیبہ سے آگاہی و واقفیت ہم سبھی کے لیے مفید ہے۔ ہمیں امید ہے کہ پروگرام بھی آپ پسند فرمائیں گے۔ سامعین، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے اہم پہلوؤں اور اعلیٰ خصوصیات میں سے ایک آپ کا عبادت کا شوق و ذوق اور خداوند کریم سے راز و نیاز کا اہتمام کرنا تھا۔ آپ کا سب سے زیادہ لذت بخش کام خالق یکتا اور عالم ہستی کے عالم و دانا سے انس و عشق کا رابطہ برقرار کرنا تھا۔ آپ کی سیرت طیبہ کا جائزہ لینے سے آپ کی عبادت کی منزلت کو کسی حد تک درک کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جاتا تھا تو آپ اپنے بستر سے اٹھ جاتے، مسواک کرتے، وضو کرتے اور قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، اور گھر کے گوشے میں عبادت الہی میں مشغول ہو جاتے تھے، اور اپنے خالق سے راز و نیاز کے دوران بہت گریا کرتے تھے۔ آپ کی زوجہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے نصف شب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ گھر کے گوشے میں نماز کے لیے کھڑے ہیں اور ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار سے مصروف دعا ہیں۔ فرماتے ہیں، پروردگارہ، جو کچھ نعمتیں تو نے مجھے عطا کی ہیں ان کو مجھ سے سلب اور میرے دشمنوں کو خوشحال نہ کر، اور جن بلاؤں سے تو نے مجھے نجات دی ہے دوبارہ ان میں گرفتار نہ کرنا۔ میرے مالک، پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھ کو میرے حال پر نہ چھوڑ دینا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ دعاؤں کے یہ کلمات سن کر میں نے پیغمبر خدا سے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو مقام مغفرت پر پہلے ہی سے فائز ہیں، پھر آپ یہ دعائیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو خدا سے بے نیاز ہو۔ آپ نے مزید فرمایا کہ جس وقت حضرت یونس علیہ السلام کو ایک لمحے کے لیے ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا تو مچھلی کے شکم میں قید ہو گئے۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا نماز پر کسی دوسری چیز کو فوقیت اور ترجیح نہیں دیتے تھے، اور جب وقت نماز ہو جاتا تھا اس وقت اہل و عیال، دوست اور آشنا کسی کو بھی نماز سے زیادہ عزیز نہیں رکھتے تھے۔ رسول خدا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب آپ تنہا اور فرادہ نماز پڑھتے تھے تو آپ کا رکوع اور سجدہ طولانی ہوتا تھا، لیکن جماعت کی نماز میں رکوع و سجود مختصر کرتے تھے۔ آپ نے اپنے ایک صحابی کو، جنہیں امامت جماعت کے لیے متعین فرمایا تھا، یہ تاکید فرمائی کہ جب نماز جماعت پڑھو تو سورہ حمد کے بعد چھوٹا سورہ پڑھو اور نماز جماعت کو طولانی نہ کرو۔ فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام رسول اکرم کے شوق نماز و عبادت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم اس قدر نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ جب آپ سے سوال کیا گیا کہ اے خدا کے رسول، آپ کیوں اس قدر عبادت کرتے ہیں؟ آپ کا ماضی، حال اور مستقبل ہر دور ہر طرح کے گناہوں سے پاک ہے اور آپ مغفرت کے درجے پر فائز ہیں، رسول اللہ نے جواب میں فرمایا، کیا اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ رسول اکرم کے زہد و تقوی اور دنیا سے بے اعتنائی کے بارے میں کتابوں میں ملتا ہے کہ دنیاوی دولت و ثروت سے آپ کو کوئی لگاؤ اور دلچسپی نہیں تھی، دنیا کے حلال نعمتوں سے معمولی سے استفادے پر اکتفا کرتے تھے، زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے، اپنی جوتی اور لباس میں خود پیوند لگاتے تھے اور دنیا کی چمک دمک سے دور رہتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے شادی کر کے بے شمار دولت و ثروت حاصل ہوئی، لیکن آپ ایسے انسان نہیں تھے کہ دولت و ثروت جمع کرتے، بلکہ آپ کو جو کچھ ملتا تھا اسے راہ خدا میں دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مشکلات کو دور کرنے اور بے قصوں اور بے نواؤں کی مدد میں خرچ کر دیتے تھے۔ اس طرح پیغمبر خدا نے حقیقی اور کارآمد زہد و پارسائی کا نمونہ پیش کر دیا۔ آپ کا زہد و تقویٰ مجبور انسانوں کے جیسا نہیں تھا، بلکہ ان تونگروں جیسا تھا جو حلال راستوں سے روزی حاصل کرتے ہیں اور مال حاصل کرنے کے بعد بقدر ضرورت لے کر بقیہ مال سے ذرہ برابر اپنی رغبت کا اظہار نہیں کرتے۔ سامن، حقیقی زہد و پارسائی ایمان کے مدارج و مراتب میں سے ایک ایسا درجہ اور مرتبہ ہے جو انسان کے علم و آگہی اور اراد و اختیار کے ذریعے اس کو حاصل ہوتا ہے۔ حالانکہ بعض لوگ ایسے ہیں جو وسائل و امکانات سے محرومی کے باعث مجبوراً زہد و پارسائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تاریخ ثمر کے شاہد ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر قسم کی دنیاوی لذتوں اور مادی نعمتوں سے استفادے کے سارے امکانات فراہم تھے۔ قریش کے سردار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام سے روکنے کے لیے دنیا کی خوبصورت ترین اور قیمتی ترین چیزیں انہیں فراہم کرنے پر آمادہ تھے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل بے رغبتی کے ساتھ تمام دنیاوی اور مادی چیزوں کو نظر انداز کر دیا اور دنیا کی جانب بے توجہی اور زہد و پارسائی کے زیور سے اپنے نفس کو آراستہ کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ کے کسی بھی لمحے میں یاد و ذکر خدا سے غافل نہیں تھے۔ رسول اکرم اس مقصد سے کوئی کام انجام نہیں دیتے تھے کہ اس کا فائدہ اور نفع خود ان کو پہنچے، بلکہ آپ کی ساری کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ کی جد و جہد کا ماحصل امت اسلامیہ کے ہر فرد کے فائدے میں ہو۔ فرزند رسول حضرت امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا، اے محمد، آپ کا پروردگار آپ پر سلام کے بعد فرماتا ہے، اگر آپ چاہیں تو مکہ کے بیابان کو ہم سونے سے بھر دیں۔ یہ سن کر رسول خدا نے سر کو آسمان کی جانب اٹھایا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، میرے مالک، میں تجھ سے اس امر کا خواہاں ہوں کہ ایک روز میں شکم سیر رہوں اور اس پر تیرا شکر ادا کرتا رہوں، اور ایک روز فاقہ کروں اور بھوکا رہوں تاکہ تجھ سے روزی کی دعا کروں۔ رسول خدا کا یہ کلام بارگاہ خدا میں آپ کی مخلصانہ اور حقیقی بندگی کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہد و تقویٰ، دنیا کی جانب سے بے توجہی اور سادہ زندگی بسر کرنے کے بارے میں بھی متعدد روایات بیان کی گئی ہیں۔ آپ کی حیات طیبہ کا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ایک روز حضرت علیہ السلام کو 12 درہم دیا اور فرمایا کہ ہمارے پہننے کے لیے لباس خرید کر لے آؤ۔ حضرت علیہ السلام بازار گئے اور 12 درہم کا لباس خرید کر خدمت پیغمبر میں لے آئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس سے سستا اور معمولی لباس میرے لیے زیادہ مناسب ہے، اگر دکاندار واپس لینے پر راضی ہو جائے تو اس کپڑے کو واپس کر دو۔ حضرت علی علیہ السلام نے دکاندار کو کپڑے لوٹائے اور 12 درہم واپس لے کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ اس مرتبہ رسول اکرم حضرت علی کے ہمراہ بازار تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک کنیز کو دیکھا جو رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ اس کنیز نے کہا کہ 4 درہم سودا خریدنے کے لیے مجھے گھر سے ملے تھے جو کہیں کھو گئے، اب مجھے خالی ہاتھ گھر جانے میں ڈر لگ رہا ہے۔ رسول خدا نے اس 12 درہم میں سے 4 درہم اس کنیز کو دے دیے اور حضرت علی کے ہمراہ بازار پہنچے اور 4 درہم میں ایک معمولی لباس خریدا۔ بازار سے واپس لوٹتے ہوئے راستے میں ایک مفلس و نادار شخص جس کے تن پر لباس بھی نہیں تھا نظر آیا۔ رسول اللہ نے وہ لباس اس کو دے دیا اور دوبارہ بازار تشریف لے گئے اور باقی بچے ہوئے 4 درہم سے دوسرا لباس خریدا اور بازار سے واپس لوٹے۔ راستے میں پھر وہی کنیز نظر آئی جو بہت ہی پریشان و مضطرب تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، اب کیا بات ہے؟ اس نے کہا، مجھے گھر سے نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میں گھر جاؤں تو مجھے میرا آقا ڈانٹے گا، مارے گا۔ یہ سن کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کنیز کا ہمراہ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ صاحب خانہ نے آپ کے احترام میں اس کنیز کو بخش دیا اور راہ خدا میں آزاد بھی کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا، کتنے بابرکت تھے وہ 12 درہم کہ 2 بے لباسوں کو کپڑے پہنا دیے اور ایک کنیز کو بھی آزاد کرا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امانت کی حفاظت اور امانت کو اس کے مالک کو واپس لوٹانے کے مسئلے میں بہت زیادہ حساس تھے، حتیٰ آپ کفار و مشرکین کے ساتھ بھی امانت داری کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اعلان رسالت کے بعد بھی آپ کے دشمنوں کو بھی آپ پر اس قدر اطمینان تھا کہ اپنی قیمتی ترین اشیاء اور جواہرات آپ کے پاس بطور امانت رکھتے تھے، اور رسول خدا کی امانت داری میں کبھی کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے جب پیغمبر اکرم مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے لگے تو حضرت علی علیہ السلام کو مکے میں کچھ دنوں رہنے اور لوگوں کی امانتیں لوٹانے کا حکم دیا۔ اس بارے میں رسول اکرم فرماتے ہیں، جس نے تمہیں امین بنایا ہے اس کی امانت اس سے واپس کرو، اور جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی بات کہتے وقت اپنے ارد گرد دیکھے، یعنی نہ چاہتا ہو کہ کوئی اور اس کی بات سے آگاہ ہو، تو وہ بات گویا تمہارے پاس بطور امانت ہے۔ پیغمبر اکرم کی امانت داری کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ جنگ خیبر میں مسلمانوں کی بھوک سے بری حالت ہو گئی تھی اور غذا کہیں میسر نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگ مجبور ہو کر ان جانوروں کے گوشت سے استفادہ کر رہے تھے جن کا گوشت مکروہ ہے۔ مسلمانوں نے یہودیوں کے کئی حصاروں کو توڑ دیا تھا، لیکن جہاں کھانے کی چیزیں ذخیرہ تھیں وہاں نہیں پہنچ سکے تھے۔ اس وقت یہودیوں کا غلبان رسول خدا کے پاس آیا اور اسلام کے بارے میں آگاہی چاہی تو رسول خدا نے اسے حقیقت اسلام سے آگاہ فرمایا۔ وہ خلوص دل سے اسلام لے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، اے خدا کے رسول، یہ گوسفند خیبر کے یہودیوں کی امانت ہیں، اب ان سے میرا رابطہ منقطع ہو چکا ہے، ایسے میں میرا فریضہ کیا ہے؟ اس وقت رسول اکرم نے سینکڑوں بھوکے مسلمانوں کے سامنے واضح الفاظ میں فرمایا، ہمارے دین اور قانون اسلام میں امانت میں خیانت گناہ کبیرہ ہے، تمہارے اوپر واجب ہے کہ قلعے کے دروازے پر جاؤ اور یہ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دو۔ وہ گڈریا جو تازہ مسلمان ہوا تھا بلا تامل وہاں سے چلا گیا اور رسول خدا کے منصفانہ حکم کی تعمیل کی۔
منزل کے لیے، ہر سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد۔ ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد۔ ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد۔ ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی یزیدی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد۔ آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد۔ مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے، یہ امام خمینی کا پیغام ہے، جانی عارف حسینی کا اقدام ہے، دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد۔ حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ باد
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے انقلاب نے دنیا کو مبہوت کر دیا اور اسلامی جمہوری نظام پائیداری کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ برسی کے مرکزی اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ ہمیں ایران میں یورینیم کی افزودگی کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا دو ٹوک اعلان۔ بنگلہ دیش میں عبوری انتظامیہ کا ترمیمی آرڈیننس، شیخ مجیب الرحمان کا مجاہد آزادی اور ملک کے بانی کا درجہ ختم۔ اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے سیکیورٹی دستوں کا آپریشن، دسیوں دہشت گرد ہلاک۔ اور خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوری ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کا مرکزی پروگرام تہران میں آپ کے مزار پر منعقد ہوا، جس میں اعلی حکام، غیر ملکی زائرین، تہران میں متعین غیر ملکی سفیروں نے شرکت کی. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اس اجتماع سے خطاب میں حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی آفاقی شخصیت پر روشنی ڈالی اور اسلامی جمہوری نظام کی استقامت و پائیداری پر زور دیا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کو 30 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے بعد آج بھی دنیا آپ کے وجود کا احساس اور آپ کے انقلاب کے اثرات کا مشاہدہ کر رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ آج دنیا میں امریکی حیثیت کا زوال اور صہیونیوں سے بڑھتی ہوئی نفرت بھی اسی انقلاب کی دین ہے. رہبر انقلاب اسلامی نے عقلانیت کو اسلامی انقلاب کی بنیاد اور ولایت فقیہ اور ملی خود مختاری کو اس عقلانیت کے 2 بنیادی ارکان قرار دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر ولایت فقیہ نہ ہوتی تو انقلاب دین سے منحرف ہو جاتا. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ملی خود مختاری اس بات کا سبب بنی کہ ملک و قوم اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ ملی خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کے گرین یا ریڈ سگنل کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ ہم کر سکتے ہیں کہ سلوگن پر عمل کیا جائے. رہبر انقلاب اسلامی نے ملی خود مختاری کے لیے دفاعی طاقت کے ارتقاء پر زور دیا. ملک کی ایٹمی صنعت کو سائنس اور ٹیکنالوجی کے سبھی میدانوں میں ترقی و پیش رفت کی اساس قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ ایٹمی ٹیکنالوجی مدر ٹیکنالوجی ہے اور متعدد سائنسی و صنعتی ترقی کا دار و مدار اسی ٹیکنالوجی پر ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے افزودگی کو ایٹمی ٹیکنالوجی کی کلید قرار دیا اور فرمایا کہ ہمارے دشمن اسی لیے ایران میں افزودگی کی مخالفت کر رہے ہیں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ امریکہ کون ہوتا ہے یہ کہنے والا کہ ہم افزودگی انجام دیں یا نہ دیں. آپ نے فرمایا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے پاس ایٹمی صنعت نہ ہو اور وہ اس کا محتاج رہے. آپ نے اپنے خطاب میں امریکہ کو ملت فلسطین کے خلاف وحشیانہ صہیونی جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا اور فرمایا کہ صہیونی حکومت زوال پذیر ہے اور زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی. بین الاقوامی ذرائع ابلاغ نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں برسی کے موقع پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر عظیم الشان عوامی اجتماع کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کو خصوصی کوریج دی جس میں انہوں نے ایران کے جوہری توانائی کے حق پر سوال اٹھانے پر امریکہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا. برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کو نمایاں کوریج دیتے ہوئے لکھا ہے کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کے جوہری مطالبات کو مسترد کر دیا اور ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. رائٹر نے مزید لکھا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنی تقریر میں واضح طور پر کہا کہ یورینیم کی افزودگی ہمارے ایٹمی پروگرام کا بنیادی حصہ ہے. خبر رساں ایجنسی ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے امریکہ کی پیشکش کو ہم کر سکتے ہیں کہ قومی نعرے کے مکمل خلاف قرار دیا اور کہا کہ جوہری ٹیکنالوجی صرف توانائی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ صنعتوں کے لیے بنیادی ضرورت ہے. اگر ہمارے پاس 100 نیوکلئر پاور پلانٹس بھی ہوں لیکن افزودگی نہ ہو تو یہ سب بے سود ہیں. واشنگٹن پوسٹ نے بھی رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کو اجاگر کرتے ہوئے لکھا کہ ایرانی سپریم لیڈر نے مذاکرات کے دوران امریکی تجاویز کو کھل کر تنقید کا نشانہ بنایا. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ نے رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب کی شہ سرخی لگاتے ہوئے لکھا کہ ایران نے امریکہ کی یورینیم افزودگی سے متعلق تجویز کو دو ٹوک انداز میں مسترد کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ہمیں امریکی تجویز مل گئی ہے لیکن اس میں ابہامات بہت ہیں اور ہم اپنے اصولی موقف اور قومی مفاد کی بنیاد پر آئندہ دنوں میں اس بات کا جواب دیں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے بیروت میں اپنی کتاب مذاکرات کی طاقت کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مسٹر ٹرمپ نے جب وائٹ ہاؤس میں اپنا کام شروع کیا تو پہلے ہی اقدام میں ایران کے خلاف حد اکثر دباؤ کی پالیسی کی دستاویز جاری کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اس پالیسی کا مقصد ایران پر اقتصادی دباؤ ممکن حد تک بڑھانا تھا اور اسی پالیسی کے تحت علاقے میں امریکی فوجی اڈوں میں فوجیوں کی تعداد بڑھائی گئی، ایک جنگی بیڑے کا اضافہ کیا گیا، بمبار جنگی طیاروں کی تعداد بڑھا دی گئی اور اس طرح اقتصادی دباؤ کے ساتھ ہی فوجی دباؤ اور دھمکیوں کا اضافہ بھی کیا گیا۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اس کے بعد مسٹر ٹرمپ نے اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر کے لیے ایک خط لکھا اور مذاکرات کی درخواست کی۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ مذاکرات شروع کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اور کافی طاقت کے بغیر کسی بھی مذاکرات میں مؤثر شرکت نہیں کی جا سکتی۔ اسی بنا پر اسلامی جمہوریہ ایران نے مسٹر ٹرمپ کے براہ راست مذاکرات کی تجویز کو مسترد اور اعلان کیا کہ ہم ان شرائط کے ساتھ جن کا تعین امریکہ کرے مذاکرات نہیں کریں گے بلکہ اپنی شرائط کے ساتھ مذاکرات کریں گے اور ان شرائط میں بالواسطہ مذاکرات شامل تھے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ اگر ہمارے پاس ضروری دفاعی طاقت نہ ہوتی اور امریکہ ہماری ایٹمی تنصیبات پر آسانی سے بمباری کر سکتا تو اس کو ہم سے مذاکرات کی ضرورت نہیں تھی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ہمیں امریکہ کی تحریری تجویز ملی ہے لیکن اس تحریر میں بہت سے ابہامات اور سوالات ہیں، اس تجویز میں بہت سے مسائل واضح نہیں کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ دنوں میں اپنے اصولی موقف اور ایرانی عوام کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا مناسب جواب دیں گے۔ سید عباس عراقچی نے اسی کے ساتھ واضح کیا کہ ایران کے اندر یورینیم کی افزودگی ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سبھی ملکوں نے اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ افزودگی ایرانیوں کا قومی وقار اور باعث افتخار ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ نے ایک ترمیمی آرڈیننس جاری کر کے ملک کے بانی شیخ مجیب الرحمن کا مجاہد آزادی اور بانی بنگلہ دیش کا درجہ ختم کر دیا ہے۔ ڈھاکہ سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ نے مجاہدین آزادی سے متعلق ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے مجاہدین آزادی کی فہرست سے شیخ مجیب الرحمان سمیت 400 لوگوں کے نام خارج کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے ترمیمی آرڈیننس میں مجاہد آزادی کی نئی تعریف کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ صرف وہی مجاہد آزادی قرار صرف انہیں ہی مجاہد آزادی قرار دیا جا سکتا ہے جس نے 26 مارچ سے 16 دسمبر 1971 تک پاکستانی فوجیوں اور ان کے مقامی اتحادیوں سے براہ راست لڑائی میں حصہ لیا ہو۔ رپورٹوں کے مطابق بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے اس ترمیمی آرڈیننس کے ذریعے نہ صرف یہ کہ شیخ مجیب الرحمان کا نام مجاہدین آزادی کی فہرست سے خارج کر دیا ہے بلکہ ان شقوں کو بھی نکال دیا ہے جن میں انہیں بنگلہ دیش کا بانی اور آزادی کی علامت قرار دیا گیا تھا۔ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں نے انٹیلیجنس پر مبنی 2 کارروائیوں کے دوران تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ علیحدگی پسندوں سے وابستہ کم سے کم 21 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے بدھ کے روز صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر شمالی وزیرستان کے علاقے دتہ خیل میں دہشت گرد گروپ ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کے دوران 14 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ بیان کے مطابق صوبہ بلوچستان کے شہروں مچھ اور قلات کے دو علاقوں میں سیکورٹی فورسز کی انٹیلیجنس پر مبنی کارروائیوں میں بی ایل اے سے وابستہ 7 عناصر مارے گئے۔ پاکستانی فوج کا دعویٰ ہے کہ بلوچستان میں علیحدگی پسند قوتیں اور صوبہ خیبر پختونخوا میں تحریک طالبان پاکستان کے عناصر بیرونی طاقتوں کی ایما پر پاکستان میں عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں کووڈ کے فعال کیسوں کی تعداد بڑھ کر 4302 ہو گئی ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے ان اعداد و شمار کے بارے میں بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا انفیکشن سے 7 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں انفیکشن کے تقریباً 300 نئے معاملے سامنے آئے، جن میں سب سے زیادہ کیسز کیرالا میں رپورٹ ہوئے۔ دہلی، اتر پردیش اور مغربی بنگال میں بھی کیسوں میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس دوران 3281 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں اور انہیں اسپتال سے چھٹی دے دی گئی ہے۔ حال ہی میں مغربی بنگال میں 60، اتر پردیش میں 63 اور دہلی میں 64 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ ہماچل پردیش میں منگل کے روز پہلی بار سرمور ضلع کے ناہن میں تازہ ترین پہلا معاملہ سامنے آیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وائرس تمام خطوں میں پھیل رہا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت نے انسان دوستانہ امداد تک فلسطینیوں کی رسائی پر سخت خبردار کیا ہے۔ صہیونی حکومت نے انسان دوستانہ امداد پہنچنے والے علاقوں کو جنگی علاقے قرار دیتے ہوئے سخت انتباہ دیا ہے۔ اخبار گارڈین نے صہیونی حکومت کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ امداد کے جو مراکز قائم ہوئے ہیں وہ جنگی علاقے ہیں جہاں فلسطینیوں کے جانے پر پابندی ہے۔ صہیونی حکومت نے یہ انتباہ صہیونی فوج کی جارحیت میں 27 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد دیا ہے، جبکہ یہ فلسطینی عام شہری انسان دوستانہ امداد کے شدت سے منتظر ہیں۔ انسان دوستانہ امداد کے مرکز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اعلان کیا ہے کہ امداد کی تقسیم کی منصوبہ بندی کی بنا پر بدھ کے روز امدادی مراکز بند رہیں گے اور امداد کی تقسیم کا سلسلہ جمعرات سے شروع کیا جائے گا۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے انقلاب نے دنیا کو مبہوت کر دیا اور اسلامی جمہوری نظام پائیداری کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ 36ویں برسی کے مرکزی اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ ہمیں ایران میں یورینیم کی افزودگی کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کا دو ٹوک اعلان۔ بنگلہ دیش میں عبوری انتظامیہ کا ترمیمی آرڈیننس، شیخ مجیب الرحمان کا مجاہد آزادی اور ملک کے بانی کا درجہ ختم۔ اور پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کے سیکورٹی دستوں کا آپریشن، دسیوں دہشت گرد ہلاک۔ سمعین، اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوتی ہیں۔ We'll be right back.
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ سامعین، آج حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سے جدا ہوئے 36 برس ہو گئے، تو آپ کی عظیم جد و جہد اور کامیاب اسلامی انقلاب اور اس کے ثمرات و اثرات انبیاء و اولیاء الہی کی ان تاریخی اور روشن تحریکوں کی طرح نمایاں اور بلند ترین دکھائی دے دیے۔ حضرت امام خمینی کی تحریک اگرچہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحریک تھی، مگر اس کے اثرات کو دیکھا جائے تو یہ ایک تسلسل ہے۔ یہ تحریک اگرچہ ایک ظالم و شفاق حکمران خاندان کے خلاف تھی، جس نے اپنے عوام کو، اپنی مملکت اور اس کے وسائل کو غیروں کے سامنے گروی رکھ چھوڑا تھا اور ظلم و بربریت و طاقت کے بل بوتے پر حکمرانی کر رہا تھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک ان تمام ظالم و جابر اور استعماری کرداروں کے خلاف تھی جو ایران کی شاہی حکومت کے شہنشاہ تھے اور اس خطے پر اصلی حکمران بھی تھے۔ لہذا حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا انقلاب ان تمام طاقتوں کی شکست تھا جو ایران پر اپنے پنجے گاڑ کر یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اب ان کو ہلانے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحریک کی سپہ سالاری کی اور راہ سے راہ پرخار میں آپ کو بے انتہا مظالم کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ قید و بند، شکنجے، دربدری، نظر بندی، جلا وطنی، ہجرتیں اور اپنے پیاروں کا خون پیش کرنا پڑا، اپنوں اور پرایوں کے تانے برداشت کرنا پڑے۔ انقلاب اسلامی کے قیام اور اس کی بقا کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں جوان، مرد، پیر، بچے، خواتین اس راہ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے اور اپنے خون سے آزادی، استقلال، حریت جیسے معتبر الفاظ لوگوں کے ذہنوں پر گہرے انمٹ نقوش کی مانند تحریر کر گئے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم فتح حاصل کر کے اسلامی انقلاب برپا کیا تو مشکلات اور مصائب نے ایران پر یلغار کر دی۔ عالمی طاقتوں کی مخالفتوں کی تمام توپوں کا رخ ایران کی طرف مڑ گیا، سازشوں کے جال چہار اطراف میں ڈال دیے گئے۔ کبھی صدام سے ایران پر حملہ کروا کر، کبھی مساجد اور پارلیمنٹ میں بم چلوا کر، اس کے قائدین کا خون بہا کر اس انقلاب کو ناکام بنانے کی کوششیں ہوئیں۔ فلسطین کی آزادی کی تحریک کی جو حمایت اور مدد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اس کی وجہ سے ہی مظلومی نے فلسطین آج تک اپنی تحریک جہاد و شہادت کو جاری رکھا ہوا ہے، اور امام خمینی کے بعد ان کے جانشین و مسئولین انقلاب اسلامی نے اس حوالے سے کبھی کوتاہی نہیں کی اور اہل فلسطین کو دیگر مسلم ممالک کی طرح مایوس نہیں کیا۔ ان کی برملا مدد اور تعاون جاری رکھا ہوا ہے۔ آج تحریک آزادی فلسطین اپنی حیثیت منوا چکی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کا وجود حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شاندار پالیسیوں اور افکار و کردار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول۔ عالم نہ متقی ہوں، نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں، نہ زاہد نہ پارسا، ہوں
امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار۔